بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بابكر فليصلي بالناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذي من بعد أبي بكر وعمر صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو کس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور گوجرانوالہ شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں جماعت مبلغین اہل سنت والجماعت گوجرانوالہ کی طرف سے بلدیہ حال کے بلدیہ حال میں منعقد ہونے والے اس سیدنا صدیق اکبر کے اجتماع پر میں ان علماء کو مبلغین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا نام جو صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود تھا اب وہ بلدیہ کے حالوں میں اور دوسری عوامی جگہوں پر آنے لگا ہے. انجمن سپاہ صحابہ نے پچھلے دنوں ایک سرکلر جاری کیا ہے کہ عشرہ صدیق اکبر کا اہتمام یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور پورے ملک کے تمام مقامات پر کیا جائے. اس کے تحت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں پر مشتمل کئی تقریبات منعقد ہو چکی ہیں. میں بھی یہاں آج اپنے محترم اور مخدوم بھائی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظ الحلالی اور یہاں کے دیگر اکابرین کے خواہش پر آپ کے سامنے اسی عنوان کے بارے میں اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. میرے دوستو, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن خلافت صدیق کے بارے میں چند ضروری باتیں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ پیش کروں. میرے دوستو, خلافت اللہ تعالی کی قائم ہوئی اور بعد میں خلافت حضور علیہ السلام کی قائم ہوئی. ان دونوں خلافتوں میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے. اللہ کی خلافت آدم کو ملی اور رسول اللہ کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی. اللہ تعالی نے آدم کو خلیفہ بنایا اور جو اس کے زیادہ قریب تھے یعنی نوری, ان کو نہیں بنایا. زیادہ قریب کو نہیں بنایا, جو زیادہ کہنا مان سکتا تھا اس کو بنایا. حضور علیہ السلام نے بھی اپنا خلیفہ اس کو بنایا جو حضور کے رشتہ داری میں زیادہ قریب نہیں تھے بلکہ حضور کے حکم کو زیادہ پورا کر سکتے تھے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ تعالی نے آدم کو خلیفہ بنانے کے بعد اس کی خلافت کا استحکام کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. آدم آگے کھڑے ہیں, فرشتے پیچھے سجدہ کر رہے ہیں تاکہ آدم کی خلافت قائم ہو جائے, منعقد ہو جائے. حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا, بلکہ اپنا خلیفہ بنانے کے لیے صورت وہی اختیار کی جو اللہ نے آدم کو بنانے کے لیے اختیار کی تھی, یعنی ابو بکر کو مصلے پر کھڑا کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اس کے پیچھے سجدہ کرو. یعنی جو طریقہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنانے کا اختیار کیا تھا, وہی طریقہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے اختیار کیا. آدم کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی. کس کو ہوئی؟ اس نے کہا کہ آدم کو کیوں خلیفہ بنایا گیا. دیکھیے, آدم کو خلیفہ بنانے کے بعد جس کو تکلیف ہوئی, اتفاق دیکھیے, اس کے نام سے پہلے شین آتا ہے اور حضور کا خلیفہ بنانے کے بعد جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کے نام سے بھی پہلے شین آتا ہے. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی دیکھیے, آدم کو خلیفہ اللہ نے بنایا اور طریقہ وہی اختیار کیا حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا, تو اختلاف آدم کی خلافت پر شیطان کو تھا اور اختلاف ابو بکر کی خلافت پر شیعہ کو تھا. دونوں کے نام میں یہ عجیب مماثلت ہے کہ اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے, اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے, اس کو اللہ نے اعلان کہہ دیا
فخرج انک رجیم، تو نکل جا. اور اس کو اللہ نے حکمن مکے سے بھی نکال دیا، مدینے سے بھی نکال دیا. میرے دوستو، صدیق اکبر کی خلافت ایک ایسی بدیہی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. توجہ ہے، دیکھیے میں یہاں گجرانوالے میں موجود ہوں. اگر گجرانوالے کی انتظامیہ ڈی سی صاحب میرا داخلہ بند کر دے کہ بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے باوجود میں یہاں آ جاؤں، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا داخلہ بند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو داخل ہو گیا ہوں. داخل، جب آدمی داخل ہو جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا داخلہ بند ہے؟ کیوں، وہ تو داخل ہو چکا ہے. ہاں اگر میرا داخلہ بند ہو تو کوئی یہ کہے کہ اس کا داخلہ بند ہے، یہ بات غلط ہے. لیکن داخلہ جس وقت میرا بند ہوا تو اس کے بعد اگر میں گجرانوالہ میں داخل ہو جاؤں تو انتظامیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ داخل کیوں ہوا. ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتی ہے کہ داخل، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا داخلہ بند ہے. یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ داخل کیوں ہوا، وہ اپنے وہ میرے داخل ہونے پر افسوس کر سکتی ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا داخلہ بند ہے، اس لیے کہ میرا داخل ہونا عمل میں آ چکا ہے، واقع ہو چکا ہے، میں داخل ہو چکا ہوں. اب جب کوئی چیز واقع ہو جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ بن چکا ہے، نبی کے مسلح کا وارث بن چکا ہے، علی اس کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، عمر ان کو امام مان چکے ہیں، اور عثمان ان کو خلیفہ مان چکے ہیں، حسن اس کی اقتدا کر چکا ہے، حسین اس کو امام مان چکا ہے. اب ابو بکر کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلا خلیفہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ پہلا خلیفہ بن چکا ہے، اس کی خلافت واقع ہو چکی ہے. جس کو اختلاف ہے وہ رو سکتا ہے، وہ پیٹ سکتا ہے، وہ سینہ کوٹ سکتا ہے، وہ 1400 سال سے روتا چلا آیا ہے، افسوس کر سکتا ہے، افسوس کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ صدیق کی خلافت کا سورج پوری دنیا میں چمک چکا ہے. ابو بکر خلیفہ بن چکا ہے، ابو بکر خلیفہ. اب کسی کو اختلاف ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کیوں بنا، ٹھیک ہے کہہ سکتا کہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنا نہیں، اس لیے کہ وہ بن چکا ہے، اس لیے کہ ابو بکر خلیفہ. ایک بات اور یاد رکھیں، صدیق اکبر آپ کا لقب ہے، صدیق اکبر، اور آپ کا نام ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ نام نہیں، آپ کے والد کا نام ہے عثمان. والد کا نام ہے، اپنا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر. کیا نام ہے؟ سلمہ بنتے. یہ باتیں وہ ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی اور جن کی اشد ضرورت ہے. ایک ہجرت کا واقعہ غار میں جانے کا ہر آدمی بیان کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن جن باتوں کی ضرورت ہے، شیعہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے کی پیدائش، بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو اس کو 12 اماموں کے نام یاد کرا دیے جاتے ہیں، لیکن سنیوں کا بچہ پیدا ہو کر جوان ہوتا ہے، جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے، اس کو ابو بکر کے نام کا پتہ نہیں ہوتا. یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اس کو عمر فاروق کی تاریخ کا پتہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ابو بکر کی تاریخ بھی بتائی جائے. عبداللہ، اور والد کا نام، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، اپنی کنیت ابو بکر، اپنی کنیت، والد کی کنیت ابو قحافہ، والدہ کی کنیت ابو بکر. عرب کے اندر بچوں کے نام پر اور کسی خاص وصف پر کنیت رکھی جاتی تھی. ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ, ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ. لیکن تاریخ کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ابو بکر کی اولاد میں کسی بچے کا نام بکر نہیں, کسی بچے کا نام بکر نہیں. اس کے بارے میں ہمارے بعض لوگ ستی قسم کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بکر کا معنی پہل کرنا, پیش پیش ہونا. چونکہ ابو بکر نے ہر معاملے میں پیش پیش ابو بکر ہوئے اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں. یہ ستی ترجمہ, حقیقی یہ ترجمہ نہیں. ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ, اور بکر ابو بکر کی اولاد میں کسی بچے کا نام نہیں. تو پھر آپ کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ اور یہ معنی ستی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بکر کا معنی پیش پیش ہونا اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے, یہ غلط بات. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج یہ بتاؤں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر آپ یہ بات میری یاد رکھیں گے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین لڑکے تھے. کتنے لڑکے؟ اور تین لڑکیاں تھیں. ابو بکر کے بڑے لڑکے کا نام تھا عبد الرحمن, دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ, تیسرے لڑکے کا نام محمد. بڑی لڑکی کا نام اسماء, دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ, اور تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. یہ صدیق اکبر کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں. اور ابو بکر صدیق کی کل چار بیویاں تھیں. چار شادیاں ابو بکر صدیق کی اسلام لانے کے بعد ہوئی, چار شادیاں. اور ان چار بیویوں کے نام یہ ہیں. سب سے بڑی بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزا, دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ, تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان, یہ حضرت عائشہ کی والدہ ہے, اور چوتھی بیوی کا نام ہے حضرت اسما بنت امیس. یہ بات یاد رہے گی؟ وہ بولو کچھ پتا رہے گا؟ صدیق اکبر کی بیویاں کتنی ہیں؟ چار. اور لڑکے کتنے ہیں؟ تین. اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ تین. اب دیکھیے ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کی بیویاں تھیں چار. تو ایک شیعہ نے مجھے کہا ایک جلسے میں کہ ابو بکر کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا. یہ بات بڑی عجیب اس نے کہی, مجھے بڑا غصہ آیا. لیکن میں نے اس سے کہا کہ ابو بکر کی چار بیویوں پر تمہیں اعتراض ہے, حالانکہ بیک وقت صدیق کی دو بیویوں سے زیادہ بیویاں کبھی نہیں رہی, اور ابو بکر کی چار پر اعتراض ہے, اور حضرت علی کی کل نو تھی ان پر کوئی اعتراض نہیں. حضرت علی کی کتنی بیویاں تھیں؟ نو. یہ بھی بات یاد رکھے کہ ابو بکر صدیق کی چار بیویاں, تین لڑکے تین لڑکیاں, حضرت عمر فاروق کی چھ بیویاں, سات لڑکے آٹھ لڑکیاں, حضرت عثمان غنی کی سات بیویاں, سات بیویوں کے آٹھ لڑکے چھ لڑکیاں, حضرت علی کی نو بیویاں, نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکی. پندرہ لڑکے اور اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کا بیک وقت دو سے زیادہ نکاح نہیں, حضرت علی المرتضیٰ کی چار سے زیادہ بیویاں بیک وقت کبھی نہیں رہی. ٹھیک ہے؟ ایک ضمنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کا اختلاف تھا, نعوذ باللہ دشمنی تھی. میں کہتا ہوں کہ اگر دشمنی ابو بکر و عمر عثمان سے حضرت علی کی تھی تو حضرت ابو بکر علی المرتضیٰ کے پندرہ لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ابو بکر تھا, دو لڑکوں کا نام عمر تھا, ایک لڑکے کا نام عثمان تھا, ایک لڑکے کا نام بلال تھا, ایک کا نام معاویہ تھا, ایک کا نام یحییٰ تھا, ایک کا نام زید تھا, ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام حسن, ایک کا نام حسین, ایک کا نام محسن, اور ایک کا نام عبد الرحمن الاکبر, دوسرے کا نام عبد الرحمن الاصغر, اور ایک لڑکے کا نام محمد, اور ایک لڑکے کا نام عبداللہ. یہ حضرت علی کے صاحبزادے. تو ان صاحبزادوں میں دیکھیے ایک کا نام ابو بکر ہے. اگر علی کا اختلاف ابو بکر صدیق سے تھا تو دشمن کے نام پر تو کوئی بچوں کا نام نہیں رکھتا. اور خلافت کے مسئلے پہ تو شیعہ کہتے کہ علی کی خلافت پہ زبردستی ابو بکر نے قبضہ کر لیا, اور بعد میں عمر نے کر لیا, اور بعد میں عثمان غنی نے کر لیا. یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں کہ تینوں نے خلافتوں پر اگر قبضہ کر لیا تھا اور بعد میں حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلافت واپس دے دی تھی تو علی کو تو چوتھے نمبر پر ان کا حق مل گیا, لیکن ان کا امام 1400 سال سے غائب ہے, وہ آج تک لوگوں کو واپس نہیں ملا, نہ امام ملا نہ قرآن ملا. یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ بات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ ابو بکر کے ساتھ اگر حضرت علی کو اختلاف تھا, دشمنی تھی, تو علی نے اپنے بچے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ ایک کا نام ابو بکر, دو کا نام عمر, ایک کا نام عثمان, یہ کیوں رکھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میری دشمنی کسی آدمی سے ہو میں اس کے نام پر تو اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا، اور تیری دشمنی کسی کے ساتھ ہو، دشمن ہو تیرا، تیرا حق چھیننے والا، تو اس کے نام پہ بچوں کا نام نہیں رکھتا، کیونکہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو شیعہ وہ کہنے لگا کہ ابو بکر کا نام علی نے اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت، علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تو میں نے کہا پھر تم اس طرح کرو، اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. یہ کوئی یہ اعتراض ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام عائشہ تھا، ایک کا نام حفصہ تھا، ایک کا نام میمونہ تھا، ایک کا نام صفیہ تھا، ایک کا نام لیلہ تھا، ایک کا نام مخبہ تھا، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا. یہ سب حضرت علی کی بچیاں ہیں. دیکھیے اگر ان حضرت علی کا، حضرت عائشہ سے حضرت علی کی دشمنی ہوتی تو بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھتے؟ حفصہ سے دشمنی ہوتی بیٹی کا نام حفصہ کیوں رکھتے؟ صدیق سے دشمنی ہوتی بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھتے؟ عمر سے دشمنی ہوتی بیٹے کا نام عمر کیوں رکھتے؟ چلو خلافت پر تو بقول شیعہ کے انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا، تو بچوں کا نام بھی علی نے علی سے زبردستی رکھوا لیا ابو بکر نے کہ میرے نام پر بچے کا نام رکھ، پھر عمر نے زبردستی کی، پھر عثمان نے زبردستی کی. اتنا بڑا جھوٹ اور فریب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ میں آئی؟ صدیق اکبر کی کتنی بیویاں تھیں؟ چار. چار بیویوں کے تین لڑکے اور تین. یہ بات بڑی قابل غور ہے اور اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کہ تینوں لڑکوں میں کوئی بکر نہیں، تین لڑکیوں میں کوئی بکر نہیں. ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے صدیق اکبر نے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اس لڑکی کا نام تھا ام بکر. اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ ام بکر. یعنی پچھلے خاوند سے اس لڑکی کی گود میں ایک بچہ تھا، اور وہ عورت جو تھی بیوہ تھی. صدیق اکبر نے اس بیوہ عورت سے نکاح کیا جس کا نام بکر تھا، اس کے پاس ایک بچہ بکر تھا. جب صدیق اکبر نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو وہ عورت اس بچے کی حقیقی ماں بن کر ام بکر کہلائی، اور صدیق اکبر اس بچے کے حقیقی ستیلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے. یعنی ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بکر وہ بچہ ابو بکر کا تھا جو ستیلا تھا، ایک پہلی بیوی سے تھا اور پچھلے اس کے اپنے پچھلے خاوند سے تھا. یعنی ابو بکر کو ابو بکر اپنے ایک ستیلے بچے کی وجہ سے کہا جاتا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. کیا نام ہے؟ یہ اسما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. ان کا کیا تعارف ہے؟ اگر ان کا تعارف آپ کو معلوم ہو جائے تو بہت ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں. یہ اسما حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی تھی، بیوہ بھابھی. اس اسما کا پہلا نکاح حضرت جعفر تیار کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر اور محمد ابن جعفر اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. جب حضرت جعفر غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تو حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا تھا. گویا کہ حضرت علی اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر سے کرتے. اور نکاح کس وقت کیا؟ کہ جب قرآن کی آیت اتر چکی تھی، ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا، کہ کافروں کو نہ لڑکیاں دو نہ لڑکیاں لو، یعنی جو کافر ہو اس کے ساتھ نکاح اپنی لڑکیوں کا نہ کرو. یہ آیت اتر چکی تھی. خمینی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھے حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ آیت اتر چکی تھی. اس آیت کی روشنی میں نکاح کرنا چاہیے تھا مسلمان کے ساتھ. خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، تو اگر ابو بکر صدیق مسلمان نہیں تھے نعوذ باللہ، تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب پوری دنیا رفت الٹی بھی لٹک جائے تو نہیں دے سکتی. میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ نے بیوہ بھابھی حضرت ابو بکر کے نکاح میں دے دی، اور حضرت ابو بکر کے دو بچے حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت ام کلثوم، یہ دو بچے اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اسما جب ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت علی نے خود اپنی اس بیوہ بھابھی کے ساتھ اپنا خود نکاح کر لیا، اور جب حضرت علی نے اسما سے نکاح کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں اس اسما کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے، حضرت زید بن علی اور یحییٰ بن علی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اسما کون ہے؟ یہ اسما کل نو بہنیں. کتنی بہنیں؟ خود پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں. یہ اسما نو بہنیں، بڑی بہن خود اسما بنت عمیس صدیق اکبر کی بیوی ہے، اور ان سے چھوٹی بہن سلمہ بنت عمیس حضرت حمزہ کی بیوی ہے، اور ان سے چھوٹی ام الفضل بنت عمیس حضرت عباس کی بیوی ہے، اور ان چوتھی ان کی بہن حضرت قریبۃ الصغرا یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے، اور ان کی پانچویں ستیلی بہن ہے حضرت میمونہ بنت حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو دیکھیے اس رشتے کی بنا پر ابو بکر صدیق اور رسول اللہ آپس میں ہمزلف بنے. حضور ابو بکر صدیق اور حضرت علی ہمزلف بنے، ابو بکر صدیق اور امیر معاویہ ہمزلف بنے، ابو بکر صدیق اور حضرت عباس ہمزلف بنے، ابو بکر صدیق اور حضرت حمزہ ہمزلف بنے. کسی کا کسی کے ساتھ ہمزلف ہونا دشمنی کی دلیل ہے یا محبت کی دلیل؟ محبت کی دلیل ہے نا. تو دیکھیے حضرت علی تو بنے ہمزلف علی المرتضیٰ کا، یا حضرت عباس کا، یا حضرت حمزہ کا، اور شیعہ یہ کہے کہ جناب علی کی آپس میں ابو بکر سے دشمنی تھی، اور ابو بکر کا حضرت حمزہ سے حضرت عباس سے اختلاف تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ ساری چیزیں محبت کی ہیں، اور آج جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو شیعہ پورے ملک میں پروپگنڈا کرتا ہے، انتظامیہ فوج پولیس پریشان ہو جاتی ہے، جناب یہ سپاہی سارے لوگ یہ جناب علی فساد مچانا چاہتے ہیں، مولوی میں فساد کرنا چاہتا ہے. حیرانی ہوتی ہے کہ جو جس آدمی جس جماعت کا پروگرام فرقہ واریت سے ہٹ کر ہو، لڑائی نہ ہو، اتفاق ہو، وہ فساد کیسے کر سکتا ہے؟ اہل سنت کبھی فرقہ پرور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے ابو بکر بھی صحیح تھے، عمر بھی صحیح تھے، عثمان بھی صحیح تھے، علی بھی صحیح تھے، حسن بھی صحیح تھے، حسین بھی صحیح تھے. جو سب کو مانتا ہے وہ اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اختلاف اس وقت ہوگا جب کوئی کہے تین ٹھیک نہیں، ایک ٹھیک ہے، عائشہ ٹھیک نہیں، فاطمہ ٹھیک ہے. جو چند کی نفی کرے، چند کو سینے سے لگائے وہ فرقہ پرور ہے، وہ اختلاف کی جڑ ہے. جو سب کو سینے سے لگائے وہ فرقہ پرور نہیں ہو سکتا. جو اگر کہے بغیر ہو رہی ہو تو نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نعرے کے بغیر ہو رہی ہو تو نعرے کی ٹھیک ہے. یہ تو ازل سے ان کے مقدر میں لعنت لکھی گئی، ازل سے. ابو بکر کو کوئی برا کہے، عمر فاروق کو خمینی کافر لکھے، اور وہ کتاب پاکستان کے بازاروں میں عام تقسیم ہو، اور ہمیں کہا جائے جناب ان کے خلاف کچھ نہ کہو، یہ فرقہ واریت پھیلتی ہے. میں ایسے قانون کو اور ایسے اعلان کو اور ایسے فکر کو اور ایسی ہدایت کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرانا فرض سمجھتا ہوں. میرے دوستو کچھ باتیں میری سمجھ میں آ رہی. میں نے شیعہ کو چیلنج کیا کہ اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے. 12 امام بھی ثابت کیوں؟ اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے. 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. 12 اماموں کو اپنا امام کہو اور ابو بکر کو کافر کہو، شرم آنی چاہیے. ابو بکر صدیق کے بڑے لڑکے کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام انہوں نے اسما رکھا. کیا رکھا؟ اپنی بہن کے نام پر. اور سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. وہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا. اور یہ اسما صدیق کی کیا لگی؟ پوتی. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا، اس پوتے اور پوتی کا آپس میں. ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ ام فروا. یہ ام فروا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی لگی اور دوتی بھی لگی، اس کے دادا بھی ابو بکر بنے اور نانا بھی ابو بکر بنے. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. پھر اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ کاظم، رضا کاظم، حسن عسکری اسی بچی کی اولاد میں پیدا ہوئے. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، خطبہ ہے، فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا ملجا اور ماوا بھی ہے. ابو بکر کو امام جعفر اپنا امام کہے، اپنا مقتدا کہے، اپنا باپ کہے، اپنا پیشوا کہے، اور اسی امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنا کر ابو بکر کو شیعہ کافر کہے، اور ابو بکر کو شیعہ نعوذ باللہ اسلام کا دشمن کہے. بتاؤ، اور دشمنی پہلے صدیق کے ساتھ نہیں ہے، دشمنی پہلے امام جعفر کے ساتھ ہے، دشمنی امام باقر کے ساتھ ہے، بعد میں دشمنی صدیق اکبر کے ساتھ ہے. شیعہ سے بڑا امام جعفر کا دشمن کوئی نہیں، کہ جس کے نام پر تیرے مذہب فقہ جعفری کی بنیاد ہے، وہ جعفر تو صدیق اکبر کی اولاد تھی. میرے دوستو، یہ علیحدہ موضوع ہے، اگر کبھی موقع ملا اہل بیت کے موضوع پر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام جعفر کی ایک پوتی کا نکاح امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا، اور یہ 12 امام، ان میں 11 اماموں کی رشتہ داری اہل سنت کے 4 اماموں کے ساتھ ہے، اور انہی 11 اماموں کی رشتہ داری سلاسل اربع روحانی سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ ان ائمہ کے ساتھ ہے، شیعہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. میرے دوستو، باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، کہتے ہیں جناب دیکھیے ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں نے ایک جگہ تقریر میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور یہ حضرت صدیق کے فضائل بیان کیے، تو ایک شیعہ نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہجرت کی رات بستر تو علی کو ملا تھا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے دیکھو، جس کو بستر نبی کا مل جائے، جس کو اثاثہ نبی کا مل جائے، جس کو سامان پیغمبر کا مل جائے، جس کو چیزیں رسول اللہ عنایت کر دیں، اس کے علاوہ کون خلافت کا وارث ہو سکتا ہے؟ کہ نبی نے جس کو بسترہ دے دیا، نبی نے جس کو سامان دے دیا، خلیفہ اول بھی وہی. میں نے کہا کہ اگر بستر کا وارث خلیفہ اول ہے تو اس کا مرتبہ کتنا ہوا کہ جو بستر والے کا وارث ہے. علی کو ملا بستر، علی کو ملا کیا ملا؟ کہتے ہو یہ پہلا خلیفہ، تو صدیق کو ملا بستر والا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ میری طرف توجہ ہے نا آپ کی، توجہ کریں، میں ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. ہجرت کی رات پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب آئی، ایک ہجرت کی رات اور ایک معراج کی رات. ٹھیک ہے، معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا، ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا. معراج پہلے کیوں ہوا؟ تاکہ لوگ معراج والے ساتھی کو بھی دیکھیں کہ معراج کی رات نبی کا ساتھی کون تھا، اور پھر ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا تاکہ بعد میں ہجرت والے ساتھی کو بھی دیکھیں، اس کی وفا کو بھی دیکھیں، اس کی وفا کو بھی دیکھیں، اس کی ادا کو بھی دیکھیں، اس کی ادا کو بھی دیکھیں، اس کی یاری کو بھی دیکھیں، پھر اس کی یاری کو بھی دیکھیں. نبی کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات. معراج کی رات جبریل نبی کا ساتھی تھا، ہجرت کی رات صدیق نبی کا ساتھی تھا. معراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا وہ نبی کو خود جگانے آیا، اور ہجرت کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا. فرق یہیں سے پڑ گیا، معراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا، جب پیغمبر کو سواری کی ضرورت پڑی تو اس نے براق نبی کے سامنے پیش کی، یعنی جبریل نے کہا یہ براق حاضر ہے،
لیکن ہجرت کی رات میں جب سواری کی نبی کو ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، خود نبی کی سواری بن گیا. اور ابو بکر یہ بھی دنیا کو بتا گیا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. پیغمبر بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی، اور پیغمبر آج صدیق پہ سوار ہوا تو صدیق ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا. اس میں یہ بھی راز تھا کہ فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا، خانہ کعبہ کے بت گرانے ہیں، حضرت علی نے فرمایا اے پیغمبر آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا علی میں نبی ہوں، تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا علی میں نبی ہوں، تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ حضرت علی کے کندھے پر نبی سوار نہیں ہوئے. میرے دوستو دیکھیے، علی کو کہا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب ہجرت کی رات تھی صدیق نے عرض کیا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میں نبی ہوں تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. علی کو کہا کہ نبی کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا. صدیق کو نہیں کہا کہ تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ پیغمبر صدیق کے کندھے پہ سوار ہو گیا. بڑی عجیب حکمت ہے کہ وہاں حضور فرماتے میں نبی ہوں تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہاں صدیق نے کہا میرے کندھوں پر سوار ہو جائے، اور نبی صدیق کے کندھے پہ سوار ہو گیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. علی نبی کے جسم کو نہیں اٹھا سکتا، اس لیے نبی کی خلافت کو بھی نہیں اٹھا سکتا. ابو بکر کے کندھے پہ نبوت کا جسم آ گیا اور ابو بکر ہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا. میرے دوستو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا 124,000 نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت رہی ہے، لیکن صدیق تیری قسمت پہ قربان جائیں، نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت تھی لیکن ہجرت کی رات تیرے کندھے پہ وجود نبوت. 19 سردار پیغمبر کے گھر کے ارد گرد کھڑے، ابو بکر وہاں موجود نہیں، علی موجود ہے. حضور نے فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کی ہیں، صبح کو ان کے سپرد کر دینا. ابو بکر نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کو شاید یہ کسی نے نہ بتایا ہو کہ وہ امانتیں کون سی تھیں. ایک ستو کا توڑا تھا، ایک جو کی بوری تھی، کچھ چاندی کے زیورات تھے، ایک برتن تھا، ایک سونے کی انگوٹھی تھی، یہ چند چیزیں تھیں. حضور نے فرمایا یہ علی کے سپرد ہیں. علی نے فرمایا ٹھیک ہے. دیکھیے حضرت علی بستر پہ آرام فرما، رات ایک ہے. اس ایک رات میں ہم دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ نبی کی وجہ سے ایک جاگ رہا ہے، ایک سو رہا ہے، ایک بستر کے مزے لوٹتا ہے، ایک پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے، ایک بستر پہ سویا ہوا ہے اور ایک غار پہ چڑھا ہوا ہے، ایک بستر پہ سویا ہوا ہے، ایک بستر کی نیند لوٹتا ہے، بستر کا مزہ لوٹتا ہے، اور ایک نبی کا مزہ لوٹتا ہے، ایک نبی کی چادر کا مزہ لوٹتا ہے، اور ایک غار کی تنہائیوں میں براہ راست نبوت کا مزہ لوٹتا ہے. ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے، فرق ہے. حضرت علی بستر پہ اور تلواروں کے نیچے سے نبی اکیلے گزر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت علی کے عشق کے یہ بات خلاف ہونی چاہیے کہ علی نبی کو تلواروں کے نیچے سے گزرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیں اور خود آ کر بستر پہ لیٹ جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیر خدا یہ بات تمہاری بہادری کے خلاف ہے کہ نبی اکیلا تلواروں کے نیچے سے گزرے اور تم بستر پہ سوئے رہو، یہ بات تمہارے عشق کے خلاف نہیں کہ نبی کو تم اکیلا چھوڑ دو. حضرت علی نے فرمایا حکم نبی کا تھا، میں بستر پہ سو گیا، لیکن ہم نے جب اللہ کی مشیت کو جانچا ہمیں صاف نظر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق علی المرتضیٰ کو نبی کے بستر پہ لٹا دیا اور نبی کو حکم دیا کہ تو اکیلا 19 سرداروں کے نیچے سے گزر جا، تلواروں کے نیچے سے گزر جا. اس لیے کہ خدا کو معلوم تھا کہ اگر آج ہجرت کی رات علی نبی کے ساتھ ہو اور علی کی موجودگی میں نبی تلواروں کے نیچے سے گزرے تو پاکستان کا ملنگ یہ کہے گا علی نبی کا مشکل کچھ تھا جس نے نبی کو تلواروں سے بچا دیا تھا. اس لیے خدا نے فرمایا اے پیغمبر علی کو بستر پہ لٹا دے اور تو اکیلا تلواروں کے نیچے گزر جا تاکہ مشکل کشائی کا مسئلہ آج کی رات ہی حل ہو جائے، کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ لٹا کے بچاتا ہے، نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. رہ گیا سی، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا.
کوئی بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ نہیں. پلے پہ رہی ہے کل. صدیق اس مقام پہ کھڑا ہے جس مقام پہ نبی کھڑے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے. صدیق جس مقام پہ کھڑا ہے وہ نبی کا مقام ہے. وہ کس کا مقام ہے؟ آپ سمجھیں گے یہ ویسے بات ہے. نہیں, غور کرے ذرا. صدیق کے بارے میں حضرت حذیفہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء, صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. قرآن پاک میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ 1,24,000 انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے, ہر نبی کا یہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتا وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا اور اپنے بعد والے کی خوشخبری دیتا. ٹھیک ہے, ہر نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے فلاں فلاں نبی سچے تھے اور میرے بعد فلاں نبی جو آئے گا وہ سچا ہوگا, میں پہلے کی تصدیق کرتا ہوں, آنے والے کی خوشخبری دیتا ہوں. چنانچہ قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, قرآن کہتا ہے مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی اپنے سے پہلے موسیٰ اور ان کی تورات کی اور خوشخبری دی حضور علیہ السلام کی. گویا کہ عیسیٰ کی دو حیثیتیں ہیں, ایک ان کے مبشر ہونے کی اور دوسری ان کے مصدق ہونے کی, یہ دو حیثیتیں. اب ہر نبی کی یہ دو حیثیتیں کہ پہلوں کی تصدیق کرے آنے والے کی خوشخبری دے, ہر نبی کی یہ دو خصوصیت. لیکن جب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, حضور کی ذات کو دیکھتے ہیں, تو حضور علیہ السلام میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی, بلکہ ان میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ حضور نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی اور اپنے بعد میں آنے والے کسی نبی کی خوشخبری نہیں دی. حضور مصدق تو بنے, مبشر نہیں بنے. کیوں؟ کہ ہر نبی نے ہر نبی کی تصدیق کی, ہر نبی نے بعد والے کی خوشخبری دی, لیکن حضور میں یہ دونوں حیثیتیں نہیں. حضور صرف تصدیق پہلوں کی کرتے, بعد والے کی خوشخبری نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. حضور کے بعد کسی نبی نے, جب حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے حضور کی تصدیق کون کرتا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی تصدیق کون کرتا. پہلے نبیوں کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کی تصدیق نبیوں نے کی, ان کی تصدیق نبیوں نے کی, اور حضور ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کی تصدیق کوئی نبی نہ کرے. کیوں؟ حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا, حضور کی تصدیق کون کرتا. تو اللہ نے امت محمدیہ میں ایک انسان پیدا کیا جو نبی تو نہیں نبی کی جگہ پہ کھڑا ہے, ایک انسان پیدا کیا کہ جو نبی تو نہیں نبی کی جگہ پہ کھڑا ہے اور نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نبی کی تصدیق کرتا ہے, خود نبی نہیں ہے. یعنی اس آدمی سے خدا نے وہ کام لیا جو نبی سے لیا جاتا ہے. حضور کی تصدیق نبی کے لیے کرنی چاہیے تھی, نبی کو کرنی چاہیے تھی کہ پہلے نبیوں کی تصدیق نبیوں نے کی, حضور کی تصدیق بھی نبی کو کرنی چاہیے تھی. اللہ نے فرمایا میرے نبی پہ دروازہ نبوت کا بند ہو گیا, اس لیے حضور کے بعد نبی تو آئے گا کوئی نہیں, میں ایک ایسا آدمی بھیجتا ہوں جو نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے محمد کی تصدیق کرے گا. چنانچہ قرآن نے کہا اللہ جا بالصدق وصدق به, محمد سچائی کا پیغام لے کر آیا اور اس کی تصدیق کرنے والا صدیق بھی محمد کے ساتھ آیا. صدیق اکبر کا یہ اعزاز ہے کہ صدیق مقام الانبیاء, لوگوں صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. یہ ایک صدیق کا وہ مقام ہے, وہ مرتبہ ہے کہ کائنات انسانی میں کسی کو نہیں ملا. اور صدیق اکبر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جس کے سینے میں بغض ہے صحابہ کا اس پر لعنت برستی رہتی. برستی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنی حکومت پہ اور اپنے بعض سادہ لوگوں پر. شیعہ نے قرآن و سنت کے مقابلے میں بنائی فقہ جعفری, ٹھیک ہے بولو تو صحیح, بنائی فقہ جعفری. اور جب جناب 40 سال تک فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہے, اب جب پاکستان میں علماء نے زور دیا کہ ان کا تو قرآن سے تعلق کوئی نہیں, تو قرآن و سنت کانفرنس کرنے لگے. ٹھیک ہے, کس قرآن کی کانفرنس؟ اصول کافی میں لکھا ہے جلاء العیون میں ہے کہ شیعہ کا قرآن 70 گز لمبا ہے. کتنے گز لمبا ہے؟ میں نے کہا اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، کھول دیا جائے تو 140 گز، کھول دیا جائے تو کتنے گز؟ 140 گز. تو دیکھیے 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے. اتنا لمبا چوڑا قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ اور پھر 140 گزوں کے فٹ کتنے بنیں گے؟ حساب کریں. ہاں ماشاءاللہ، کتنے؟ 400. سبحان اللہ، میں اللہ کی تقسیم پہ قربان جاؤں، 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ تو جس مذہب کا سائز ہی 420 فٹ ہو، بولو، جس مذہب کا سائز ہی 420 ہو، جس کی کتاب 420 فٹ ہو، فراڈ ہے کہ نہیں؟ بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ 420 فٹ بلے، بڑا تہاڈے حصے 16 فٹ آیا، 420 فٹ. میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا، میں نے کہا تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ ایک بابا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی مجھے تو منظور نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی میرے مکان کی جگہ تو 3 مرلے ہے، وہاں تو کھول ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں سکتا. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مسلم لیگ بھی 7 مرلے دے رہی ہے، کھلے گا وہاں بھی نہیں. کتنے مرلے دے رہی ہے مسلم لیگ؟ وہ پتہ نہیں دے گی یا نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے 12 قلعے ملے تھے، وہ لکڑی والے بھی نہیں ملے، اب 7 مرلے ملیں گے. مرلے دیکھیے کہنے کو مرلے مل دیں، بولو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس مذہب کی نیرنگیوں کو دیکھو، امام کہاں ہے؟ غار میں، سرہ منر آغار بغداد کے قریب، امام وہاں ہے، قرآن وہ بھی وہاں ہے، قرآن بھی غار میں، امام بھی غار میں، اور خود بازار میں. خود کوئی بات ہے، تم بھی وہی چلے جاؤ. ایک شیعہ مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب شیعہ سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. کہنے لگا مولانا حق نواز تمہارے قائد تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا، اور تم کہتے ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، مولانا کی اپنی رائے، میری اپنی رائے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ شیعہ تھا. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہمارا امام غار میں ہے، ہمارا امام ابھی تک آیا، اور اہل سنت کہتے ہیں ہمارا امام آ چکا ہے ابو حنیفہ، ٹھیک ہے. تو جب تک تمہارا امام نہیں آتا اس وقت تک ہمارے امام کے پیچھے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، اور جب تمہارا آ جائے گا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اس نے کہا ہمارا امام شاید نہ ہی آئے. میں نے کہا تمہارا امام نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ پورے کا پورا مذہب فراڈ ہے، فراڈ، فریب. اور آج اس دور کا تقاضا ہے کہ شیعہ کے کفر کو آشکار کیا جائے. ہمارے لوگ بڑی دلیلیں دیتے جی فلاں نے تو کافر نہیں کہا، فلاں نے تو نہیں کہا. اس وقت شیعہ کی حکومت تھی، وہ خمینی برسر اقتدار آیا اور آ کر اس نے وہ کتابیں شائع کی حکومت کے خرچے پر کہ جن میں لکھا ہے نعوذ باللہ کہ امت محمدیہ کا فرعون ابو بکر تھا یا عمر تھا. یہ کتابیں لکھنے کے بعد پاکستان میں یہ کتابیں مفت تقسیم ہو، سفارت خانہ، یہ خانہ فرہنگ ایران لاہور، خانہ فرہنگ ایران ملتان، کوئٹہ، کراچی، پنڈی، پشاور، سارے کے سارے یہ خانہ فرہنگ ہے ایران، لٹریچر تقسیم کریں، کتابیں تقسیم کریں، پمفلٹ تقسیم کریں جن میں یہ لکھا ہو کہ اصل میں حضور کے بعد درجہ علی کہے، علی کے علاوہ کوئی حق خلافت نہیں رکھتا، اور ابو بکر عمر تو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمر تو نعوذ باللہ کافر تھے، عثمان تو نعوذ باللہ بدکماس آدمی تھے. یہ کتابیں، یہ تقریریں، یہ چیزیں ایران کے ریڈیو سے نشر ہو، ایران کے ٹیلی ویژن پہ دکھائی جائیں، اور اس کے علاوہ یہ چیزیں لٹریچر پمفلٹوں کی شکل میں تیرے کالجوں میں، تیرے سکولوں میں، تیرے ملک کی یونیورسٹیوں میں نئی نسل کے سامنے پھیلائی جائیں. اور آج کے مولوی، آج آج کا پیر، آج کا چودھری، آج کے خان صاحب، آج کا مسلمان چپ کر لے اور شیعہ کے بارے میں نرمی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے. میں کہتا ہوں کہ جس کو اس کفر کا پتہ چل گیا اور اس کفر کو وہ آشکار نہیں کرتا، ایسی مولویت، ایسی پیری اور ایسے اسلام کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج شیعہ تیرے کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے، حرمین کے تقدس کے خاتمے کے لیے جناب 1.5 لاکھ کی فوج دوبارہ وہاں بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے. 1.5 لاکھ مسلح گریلے اس مرتبہ پھر کعبے میں داخل ہوں گے، اور وہ اعلان پاکستان کی سرزمین پہ آیت اللہ برزنی، ایک ایران کا خمینی کا نمائندہ، لاہور میں پریس کانفرنس کر کے 20 دن پہلے یہ اعلان کر چکا ہے. اور اس اعلان کو بغیرت بن کر ہمارے حکمرانوں نے سنا، ہمارے حکمرانوں نے پڑھا، لیکن صدر ضیاء الحق سے لے کر نیچے تک ایک وزیر حاکم ایسا نہ تھا کہ جو جرات کا اظہار کر کے کعبے کے تقدس کی آواز اٹھاتا، حرمین کے تقدس کی آواز اٹھاتا. مولوی چپ کر گئے، پیر چپ کر گئے، سیاستدان چپ کر گئے. سیاستدانوں کی سیاست کے راستے میں یہ شیعہ آگے آ گئی اور وہ ان کو ساتھ سو گیا. لیکن علماء دیوبند کی سیاست وہ سیاست نہیں ہے کہ جس میں دین کو فقیت حاصل نہ ہو. دیوبند کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اگر دیوبند کا برطانوی استعمار کو للکارتا ہے تو آج ایران کے آدم خور کو بھی للکارتا. میرے دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کفر تیل کے بلبوتے پر، جو کفر حکومت کی کرسی پر، جو کفر اقتدار کے نشے میں صحابہ کے تقدس کے خلاف میدان میں کھڑا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ٹھیک ہے، میری بات غلط ہے؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کوئی مجھے شیعہ کے کفر کے اظہار سے روکے. میں ایسی سیاست کا قائل نہیں ہوں. شیعہ کا کفر دنیا کے سامنے ننگا ہو چکا ہے، اور مولانا منظور نعمانی نے اس دور میں ایک تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا کہ ہندوستان میں ایرانی انقلاب اور اسناشری فرقہ کے بارے میں پورے عالم اسلام کا متفقہ فتویٰ شیعہ کے کفر پر شائع کر دیا. یہ تجدید ہے یا نہیں؟ میرے دوستو، یہ ایک سوال ہے، اور یہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہی غالباً ہے. سوال ہے کہ خلافت منہاج النبوہ 30 سال ہے، اور یہ محققین کی اکثر کی یہی رائے ہے. اس کا تفصیلی جواب دیں، حضرت معاویہ کی خلافت منہاج النبوت نہیں تھی. ایک بات پہلے یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، یہ حدیث کے یوں الفاظ نہیں ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد خلافت کی چکی 30 سال تک چلے گی، یہ الفاظ. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے بعد خلافت کی چکی 35 سال تک چلے گی، اور ایک روایت ہے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کی چکی 36 سال تک چلے گی، اور ایک روایت ہے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کی چکی 37 سال تک چلے گی. یہ حضور کے الفاظ ہیں، اور اس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیت الطالبین میں بھی اس روایت کو نقل کیا. جہاں تک 4 خلفاء کی خلافت کا تعلق ہے، وہ عظیمت پر گامزن تھے. ان خلفاء کی خلافتوں کو موعودہ خلافت کہا جا سکتا ہے، اور امیر معاویہ کی خلافت کو غیر موعودہ خلافت کہا جا سکتا ہے. وہ خلافت چکی چلنے کا مقصد کیا ہے؟ چکی کا مقصد اسلام کا عروج ہے، اسلام کا بہت استحکام. چنانچہ 36 سال تک یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت, حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت 29 سال بنتے, دو تین مہینے اوپر بنتے, تو گویا کہ باقی 10 مہینے وہ بھی اس 30 سال سے نکل جاتے ہیں. حضرت حسن کی خلافت جو 6 مہینے تک قائم رہی, بعض لوگوں نے اس کو اس میں شامل کیا, لیکن چکی چلنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی سطوت اور اسلام کا عروج ہوگا. چنانچہ حضرت معاویہ کے پہلے 6 سال بڑی بڑی فتوحات ہوئی جن میں 5600 علاقے فتح ہوئے, اور یہ ان کی شان و شوکت کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ لکھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ, کہ نبی کے دور کے عین مطابق جو خلافتیں ہیں وہ یہ چاروں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کو بھی اس میں شامل نہیں کیا, انہوں نے حضرت عثمان تک بات رکھی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض مقامات پہ صف نظر ان سے کیا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافتوں کو ہی خلافت علی منہاج النبوت قرار دیا. اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پوری امت کا اجماع امیر معاویہ کی خلافت پر ہو گیا, تو امیر معاویہ پوری دنیا اسلام کے متفقہ خلیفہ قرار پائے. اور قرآن پاک کی نص قطعی ہیں, اولئک هم الراشدون, کہ تمام صحابہ راشد ہیں. یہ نص قطعی علی الاطلاق ہے, ہر صحابی کے بارے میں ہے. اس وجہ سے اس لغوی معنی کے طور پر امیر معاویہ بھی خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں, لیکن خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت موعودہ جن کا ذکر وعد اللہ الذین آمنوا اس آیت میں موجود ہے, وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ پر ختم ہو جاتا. میرے دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں جتنا مقام حاصل ہے وہ کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا. وہ کائنات میں اور کسی کو ملا ہے؟ بولو. ایک آدمی نے کہا, آپ جتنی مرضی فضیلتیں بیان کریں لیکن یہ ساری باتیں اتفاق ہیں کہ ابو بکر بچپن میں نبی کے دوست تھے, جوانی میں نبی کے دوست تھے, بڑھاپے میں نبی کے دوست تھے, یہ اتفاق ہے. میں نے کہا, مجھے بتائیے کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال ہے, صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال ہے, حضور کی وفات سوار کے دن, صدیق کی وفات بھی سوار کے دن, حضور کی وفات ظہر کے بعد, صدیق کی وفات بھی ظہر کے بعد, حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا, صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا, حضور کو پہلے سر میں درد ہوا, صدیق کو بھی پہلے سر میں درد ہوا, حضور جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا, صدیق بھی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا, حضور کو 4 مرتبہ غشی تاری ہوئی, صدیق کو بھی 4 ہی مرتبہ غشی تاری ہوئی, حضور نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑ دیا, صدیق نے بھی 4 دن پہلے مصلی چھوڑ دیا, حضور نے مصلی پہ اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں وارث بننا تھا یعنی صدیق اکبر کو, اور صدیق نے مصلی پہ اس کو بیماری کے دوران کھڑا کیا جس نے بعد میں وارث بننا تھا یعنی فاروق اعظم کو, اور تو اور حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا, حضور کو زہر یہودیوں نے دیا, صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا, حضور کو زہر لڑکی نے دیا, صدیق کو زہر بھی لڑکی نے دیا, حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا, حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا, حضور کے ساتھ کھانے میں جو صحابی شریک تھے وہ شہید ہو گئے, حضور کو خدا نے بچا لیا, اور صدیق کے ساتھ کھانے میں جو شریک تھے وہ شہید ہو گئے, صدیق کو خدا نے بچا لیا. یہ عشق کی وہ آخری منزل ہے کہ جس کو خسرو نے کہا, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, تاکس نہ گوید باد ازی من دی گرم تو دی گری, تاکس نہ گوید باد ازی من دی گرم تو دی گری. ابو بکر کا نبی سے عشق اتنا کامل ہے کہ جو سوچ نبی کی وہ صدیق کی, جو فکر نبی کا وہ صدیق کا, جو چلنا نبی کا وہ صدیق کا, جو اٹھنا نبی کا وہ صدیق کا. اور دیکھیے اولاد میں کتنی مماثلت ہے, توجہ کریں, حضرت فاطمہ نے چکی پیسی, صدیق اکبر کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی, حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا, صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا, اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا, صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا, حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا, صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے سے بیعت یزید نے مانگی, صدیق کے نواسے سے بھی بیعت یزید نے مانگی. حضور کے نواسے سے بیعت مدینے میں مانگی گئی, صدیق کے نواسے سے بھی بیعت مدینے میں مانگی گئی. حضور کے نواسے نے بھی رات کو مدینہ چھوڑ دیا, صدیق کے نواسے نے بھی رات کو مدینہ چھوڑ دیا. حضور کا نواسا بھی پہلے مکے پہنچا, صدیق کا نواسا بھی پہلے مکے پہنچا. حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا, صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا, صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا. اور تو اور حضور علیہ السلام مکے میں, صدیق مکے میں, حضور غار میں, صدیق غار میں, حضور قبا میں, صدیق قبا میں, حضور امامت کے خیمے میں, صدیق امامت کے خیمے میں, حضور ابو ایوب انصاری کی جھوپڑی میں, صدیق ابو ایوب انصاری کی جھوپڑی میں, حضور بدر میں, صدیق بدر میں, حضور احد میں, صدیق احد میں, حضور خندق میں, صدیق خندق میں, حضور قریظہ میں, صدیق قریظہ میں, حضور بنو نذیر میں, صدیق بنو نذیر میں, حضور خندق میں, صدیق خندق میں, حضور حنین میں, صدیق حنین میں, حضور تبوک میں, صدیق تبوک میں, حضور عشیرہ میں, صدیق عشیرہ میں, حضور ابوا میں, صدیق ابوا میں, حضور حدیبیہ میں, صدیق حدیبیہ میں, حضور فتح مکہ میں, صدیق فتح مکہ میں, حضور ستائی جنگوں میں, صدیق بھی ستائی جنگوں میں. میرے دوستو, اتنا اتفاق, اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا تعلق. حضور کی وفات مدینے میں, صدیق کی وفات مدینے میں, وفات سے پہلے حضور کے حضور نے مسواک مانگی, وفات سے پہلے حضور نے. اور اتفاق دیکھیے کہ وفات سے پہلے صدیق نے بھی مسواک مانگی. حضور نے مسواک منہ میں ڈالی, مسواک چبائی نہ گئی بیماری کی وجہ سے. صدیق نے بھی مسواک مانگی, چبائی نہ گئی مسواک بیماری کی وجہ سے. حضور نے مسواک چبانے کے لیے عائشہ کو دی, صدیق نے بھی مسواک چبانے کے لیے عائشہ کو دی. اور تو حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی, صدیق نے بھی وفات کے وقت کہا اللہم فی رفیق الاعلی. حضور نے وفات سے پہلے فرمایا, آخری لفظ حضور کے ہیں, الصلات الصلات علام الصلات وما ملکت ایمانکم. صدیق کے بھی یہی الفاظ ہیں, الصلات الصلات وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کا اور غلاموں کا خیال رکھو. یہ الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد. جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا, اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی, وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. جس روزے میں حضور کی قبر بنی, اسی روزے میں صدیق کی قبر بنی. اور پھر دیکھیے حضور قرآن کہتا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, کہ انسان جس مٹی سے اس کا خمیر پیدا کیا جاتا ہے, اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. گویا کہ دیکھیے, جس مٹی سے پیغمبر کا خمیر تیار ہوا, اسی مٹی سے صدیق کا خمیر تیار ہوا. جس مٹی سے نبی بنے, اسی مٹی سے صدیق اکبر بنے. یعنی جس جگہ پہ حضور کی تدفین عمل میں آئی, اسی جگہ پہ صدیق کی تدفین عمل میں آئی. اور کل قیامت کے دن جس دن نبی قبر سے اٹھیں گے, اسی دن صدیق اٹھیں گے. جس لمحہ نبی اٹھیں گے, اسی لمحہ صدیق اٹھیں گے. جس طرف نبی جائے گا, اسی طرف صدیق جائے گا. حوض کوثر پہ نبی جائیں گے, حوض کوثر پہ صدیق جائے گا. لوال حمد کے نیچے حضور جائیں گے, لوال حمد کے نیچے صدیق جائے گا. اور حوض کوثر پہ نبی جائیں گے, حوض کوثر پہ صدیق جائے گا. مقام محمود پہ نبی جائیں گے, مقام محمود پہ صدیق جائے گا. مجھے بتائیے, یہ اتفاق ہے؟ نہیں, یہ اتفاق نہیں ہے. یہ عشق و محبت کا وہ راز ہے کہ جس کو عرش والا خدا جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. یہ محبت کا راز ہے. اور اسی محبت کے راز کو شاعر مشرق اقبال نے کہا, صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار. صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے, اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. اگر حضور سے محبت ہے تو صدیق سے محبت ہونا ضروری ہے. کہو حضور سے, صدیق سے محبت ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ آج کتنا افسوس ہے, پاکستان کے ریڈیو ٹیلی ویژن کو دیکھو, 11 فروری 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کا یوم وفات تھا, لیکن ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں کنجریوں کے ڈانس, کنجریوں کے گانے آ سکتے ہیں, کنجریوں کے پروگرام آ سکتے ہیں, نیلام گھر آ سکتے ہیں اور ڈرامے آ سکتے ہیں. فلمیں آ سکتی ہیں، لیکن 11 فروری کو صدیق اکبر کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام نشر نہیں کیے جا سکتے. اخبارات میں آپ نوائے وقت میں دیکھیں، جنگ میں دیکھیں، مختصر سی خبر ہے. محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا پاکستان شیعہ کا پاکستان بن گیا. یکم محرم سے بھی پہلے ریڈیو بھی نواسہ رسول کی شہادت کا ذکر کرتا ہے، اخبارات بھی. لیکن میرے دوست، حضرت حسین کے ساتھ اہل سنت کو بھی محبت ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت سے 15-20 دن پہلے، مہینہ پہلے، پورا پاکستان ان کی شہادت کا ذکر کرتا ہے. لیکن صدیق، تیرے ملک میں اتنا مظلوم ہے کہ بھائی جماعت ثانی اپنی وفات کے دن اس کا تذکرہ تیرے ملک کا ریڈیو نہیں کرتا، تیرے ملک کا ٹی وی نہیں کرتا. چاہیے تھا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں صدیق کی خلافت پر مقالے پڑھے جاتے، پروگرام نشر کیے جاتے، کالجوں میں ابو بکر پر مذاکرے ہوتے، یونیورسٹیوں میں صدیق پر مقالے ہوتے، مباحثے ہوتے، چوکوں میں، گلیوں میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبارات میں، رسالوں میں ترانے گائے جاتے صدیق اکبر کے. ضیاء الحق خود صدیق اکبر کی کانفرنس کا افتتاح کرتا، جنید جو ابو بکر کے طرز خلافت سے حصہ حاصل کرتا. پاکستان کے تمام بزرائے اعلی صدیق کو نظرانے عقیدت پیش کرتے، لیکن انگریز کی اولاد، انگریز کی مانوی اولاد کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی یہ انگریز کی مانوی اولاد، انگریز کے سامنے دست تکفف پھیلانے والا یہ جگیردارانہ، سرمایہ دارانہ ذہن صدیق کو نہیں تسلیم کر سکتا. جب تک اس ملک کے اقتدار پر انگریز کے نام لیوا، انگریز کے غلام موجود ہیں، صدیق کا نام نہیں لیا جا سکتا. سپاہی صحابہ ایسا انقلاب لانا چاہتی ہے کہ گلی میں، کوچے میں، چوکوں میں، یونیورسٹیوں میں خلافت راستہ کے ترانے گائے جائیں، ان کی کہانیاں بیان کی جائیں. سسپنس ڈائجسٹ کی جگہ، اردو ڈائجسٹ کی جگہ، عالمی ڈائجسٹ کی جگہ، اخبار جہاں کی جگہ، من گھڑت شکسپیئر کے بیانوں کی جگہ خالد بن ولید کی کہانیاں بیان ہو، عمر بن عاص کے واقعات بیان ہو، عمر کی عدالت کے ترانے گائے جائے. سپاہی صحابہ جب تک اس کا ایک رکن اس ملک میں زندہ ہے، جان کے آخری قطرے تک نظام خلافت راشدہ کے لیے، ابو بکر عمر کے تقدس کے لیے اپنی جان لڑا دے گا. اس راستے میں زندہ آئے، پھانسیاں آئے، تخت لار آئے، سب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے میں یہاں بلدیہ حال میں حاضر ہوا. مجھے وہاں بھی پتا چلا تھا کہ یہاں کے دوستوں نے مولانا محمد نواز بلوچ صاحب، مولانا عبد الغفور بھٹ صاحب اور کارن صاحب کی کوششوں سے صدیق اکبر کی یہ کانفرنس بلدیہ کے حال میں ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ امیر معاویہ کے نام پر بھی کانفرنس اسی طرح حالوں میں ہونی چاہیے. امیر معاویہ کتنا مظلوم ہے، 22 رجب ان کی وفات کا دن آ رہا ہے، آ رہا ہے کہ نہیں؟ چند دنوں کے بعد امیر معاویہ کی وفات کا دن 22 رجب. لیکن اس قوم کو دیکھو، اس ملک کو دیکھو کہ امیر معاویہ کو صرف جنگ صفین کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا. لاہور کے ایک مفکر قلت نے ان کی ذات پر حملے کیے، لیکن افسوس ہے وہ امیر معاویہ کہ جس معاویہ نے 5600 علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا، جس نے اسلام کا سب سے بڑا بحری بیڑا جب بحر اوقیانوس میں ڈالا تو پوپائے روم پہ لرزہ تاری ہو گیا. وہ معاویہ، اللہ توفیق بخشے کہ میں اس کی تاریخ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کبھی رکھ سکوں. میرے دوستو، 22 رجب آ رہا ہے، ایک بات ضروری ہے. ایک لفظ ہے ہمارے ہاں مشہور کونڈوں کا، کونڈے سنتے؟ وہ کونڈوں کا نام سنتے؟ کونڈا عربی کا لفظ ہے کہ پنجابی کا؟ پنجابی کا. پنجابی میں کونڈے کا معنی ہے بیڑا غرق ہونا. کونڈے کا معنی کیا ہے؟ بیڑا غرق بیڑا گرک ہونا. کہتے جی فلانے کا کنڈا ہو گیا. کہتے کہ یہ اتنے بے ایمان ہے, کہتے امام جعفر صادق کا کنڈے ہو. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کے کنڈے ہو گئے. کنڈا تیرے باپ کا ہو تیرا ہو, اس امام بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کہتے بھائی رجب, تو بھائی رجب کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ آٹھ رمضان کو ان کا یوم ولادت ہے, 18 شوال کو ان کا یوم وفات ہے, بھائی رجب کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ امام جعفر, ایک آدمی کہنے لگا جی امام جعفر کے نام پر کنڈے اس لیے کرتے کہ ایک لکڑ ہارا تھا مدینے میں, اس نے امام جعفر کے نام پہ کنڈے کے بڑا امیر ہو گیا. میں نے کہا وہ بے ایمان لکڑ ہارا تو امیر ہو گیا, اور پاکستان میں جتنے منگتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین, یہ سارے تمہاری قوم سے ہیں, یہ آج تک امیر نہیں ہوئے. یہ منگتے کے منگتے رہے, منگتے سارے تمہاری قوم میں, پھر کنڈے بھی تمہاری قوم میں. کتنی عجیب بات ہے. بھائی رجب حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے, اور ایک صحابی کی وفات کی خوشی میں شیعہ نے یہ رسم جاری کی ہے کہ حلوہ تقسیم کرو, کنڈے تقسیم کرو. پہلے زمانے میں ٹھوٹیاں چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے, لیکن ملاؤں کا پیٹ جب بڑا ہوا انہوں نے کہا چھوٹی ٹھوٹیوں سے کچھ نہیں بنتا, بڑے بڑے کنڈے لاؤ. اس لیے صحابی کی وفات کی خوشی میں جو کنڈے کرتا ہے, کنڈے کھاتا ہے, وہ خنزیر کھائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. صحابی کی وفات کی خوشی میں حلوہ کھاؤ گے؟ یہ خنزیر ہے کہ ایک صحابی کے خلاف سازش. آپ میری یہ بات آگے تک پہنچائیں. میں آخر میں پھر وہی بات دہراتا ہوں, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جس طرح مولانا محمد نواز بلوچ صاحب نے فرمایا کہ ان کی کارنامے بیان کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے, ہم نے فیصل آباد سے ادارہ اشاعت المعارف کی طرف سے ایک تاریخ ساز چارٹ امیر معاویہ اور اہل بیت کے عنوان سے شائع کیا ہے. بہت بڑا تاریخی چارٹ ہے, ایسا چارٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے شائع ہوا. باہر سے چند نسخے اس کے موجود ہیں. سارے دوست اپنی اپنی مسجدوں کے لیے, بیٹھکوں کے لیے لے جائیں, فریم کروا کر گھروں میں لگائیں. بڑا باعث سے برکت ہے. اور اس کے علاوہ خلافت راشدہ جنتری ہے, شیعہ کی امامیہ جنتری کے مقابلے میں پاکستان کی تاریخ میں سنیوں کی پہلی جنتری ہے جس میں خلفائے راشدین کی تاریخ ہے, تعویذات ہیں, عملیات ہیں. سارے دوستوں سے درخواست ہے یہ جنتری اور چارٹ لے کر جائیں. واخر الدعوان.